مسلمانوں نے جہاد کیا اور انہوں نے تقوی اور صبر قائم رکھا، رب العالمین نے ان کو سرخرو کیا. احد میں کچھ گرانی پیش آئی، کچھ لمحہ شکست کا بھی پیش آیا، لیکن آخر کار اللہ نے مسلمان کو سرخرو کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ احد میں شکست ہوئی ہے وہ اول درجے کے ناواقف ہے. شکست کیسے ہوئی؟ مشرکین و قبائل تو بھاگ گئے. اگر شکست ہو چکی ہوتی وہ مدینہ میں آ کے ان کو قتل کر دے. شکست نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے نقصان ہوا ہے، لیکن پھر مسلمانوں نے ان کو کس کے مارا اور پھر مشرکین ٹھہر نہ سکے، بما قبائل کے سب بھاگ گئے. مسلمانوں کو اگر کبھی شکست ہو سکتی ہے تو اپنے عقیدے یا عمل کی کمزوری سے. اس میں ایک خطرناک موڑ سود خوری کا ہے. سود خور، ایک سود خور ہے ایک سود چور ہے. سود خور اسے کہتے ہیں جو رقم رکھے اور اس پر سود لے، اور سود چور اسے کہتے ہیں جو اس کے لیے ہیرے والے بنائے کہ یہ جائز ہے اور یہ اسلامی ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. پاکستان میں ایک عرصے سے، غور سے تقریر سنو اس پر، ایک عرصے سے اکابر علماء، ان میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب اعلی، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی اور حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بن نوری اور ان کے رفقاء اور حضرت مولانا مفتی محمود، جو تحریر شائع ہوئی ابتدائی ان میں 70 علماء کے نام ہیں، بڑے بڑے اکابر. یہ فکر مند ہے کہ بینک تو سیدھے ہوتے نہیں ہیں، کوئی ایسا نظام بنایا جائے جو بینکوں سے ماورا ہو اور بجائے سود کے مضاربت اور مشارکت یا تکافل وغیرہ کو ترقی دی جائے اور متعارف کرایا جائے. مختلف تجاویز اور مشورے سامنے آئے مختلف زمانے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. تقریباً وہ لوگ جو حلال و حرام جانتے تھے اور اس میں امام تھے، وہ سب کے سب مر گئے. اور وہ لوگ رہ گئے کہ جن کی شہرت تو ہے لیکن علم پختہ نہیں. انہوں نے ان قاعدوں اور قوانین کو ایک طرف کر کے نئے طرز سے قاعدے اور قوانین وضع کیے، اور ان قواعد اور قوانین کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ بینک سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کی اجازت سے نفع اور نقصان کا کھاتا کھولتے. لوگوں کو بھی شدید طلب تھی کہ کسی طرح بینک کی سود سے بچ جائے اور کوئی جواز کا راستہ ہاتھ آ جائے. انہوں نے لوگوں کے اس تشنگی سے فائدہ اٹھایا اور بینک سے ایک لیٹر لے لیا. بینک نے اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ ہم چونکہ عالمی کاروباری ہے اور پورے عالم پر سود کا اثر ہے، ہمارے پاس کسی مضاربت مشارکت تکافل کی گنجائش نہیں. اگر آپ ہماری نگرانی میں اپنے طور پر مشارکت مضاربت تکافل کوئی سلسلہ مال کر لیں اور مسلمان آپ پر اعتماد کر لے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت. یہ کافی ایشو ہے اور اس کی کافی میرے پاس موجود ہے، اسٹیٹ بینک کے سیکرٹری سے لے کے آیا ہوں. اس سلسلے میں ان میں سے بعض افراد بڑے بڑے اونچے عہدوں پر بھی رہے، وہاں بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، اور سود کو حرام کرنے اور سود کو نکالنے کی بڑی گرم طریقے سے انہوں نے ججمنٹیں کی اور پورے ملک نے ان کو داد دیا. لیکن جب اپنا بینک کھولا اور اس کا نام نفع و نقصان رکھا اور اس کی تھیوریاں پڑھی تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہ سلسلہ وہی ہے جو اسٹیٹ بینک کا ہے اور ایک ستر کے برابر ایک ناخن کے برابر کوئی تبدیلی نہیں, صرف اس کو نام دے دیا ہے اسلام کا تاکہ لوگ اسلام سمجھ کر اور ان کے علم پر اعتماد کر کے اس میں پیسے داخل کریں. اور اس کے لیے کتابیں لکھی گئی علماء کا منہ بند کرنے کے لیے اور اس میں عین الہدایا فتح القدیر باہر نہر تبیین شامی کے اصطلاحات تخصص کے طلباء سے جمع کروائے. اکثر علماء چونکہ تحقیق کے قدردان یا متلاشی نہیں ہوتے انہوں نے ان کے قد کاٹ اور ان کی طرف سے دستخط اور شائع کرنے پر اعتماد کر کے آرام سے بیٹھ گئے. چونکہ مسئلہ حلت و حرمت کا تھا بعض لوگوں نے اس میں غور و فکر کیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اسی نظام کو اپنے طور پر مضاربہ و مشارکہ کہا ہے. حقیقت میں نہ مضاربہ ہو رہا ہے اور نہ مشارکہ ہو رہا ہے. اس دوران مجھے کولمبو جانا پڑا, وہاں ایک مفتی رضوی صاحب ہے بنوری ٹاؤن کا پڑا ہوا ہے اور بھی بزرگوں کا معتقد ہے اور باصلاحیت فقی اور عالم ہے. ان سے گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ موجود تھے, زندہ تابندہ ہے, برادرم منصور اور یہ سب لوگ موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ جو فارمولہ ہمارے ہاں کے علماء کا شائع ہوا ہے وہ خالص سودی ہے, اس میں شریعت نہیں ہے اور ہم اس پر غیر اسلامی کا حکم کرنے والے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور نظام ہے جو پاکستانی علماء کے فارمولے سے آؤٹ ہے تو وہ ہمارے فتوے کے نیچے نہیں آنا چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا نظام دوسرا ہے, ہم نے دبئی کے علماء سے, ابو ظہبی کے علماء سے, مصر کے علماء سے گفتگو کی ہے. لیکن یہ سن کر آپ حیرت کریں گے کہ انہوں نے پورے کولمبو کے بینکوں کا ہیڈ رفیق میمن بھائی کو بلایا اور انہوں نے پہلے لفظ میں یہ کہا کہ فارمولہ ہم پاکستان سے لائے اور انہی لوگوں کا نام لیا کہ وہ یہاں بھی ایڈوائزر ہے اور وہ اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کو تو ہم تہ ابالا کر چکے ہیں. میں کئی مرتبہ مولانا سلیم اللہ خان کی خدمت میں جاتا تھا کیونکہ وہ ان میں سے اکثر کے استاد تھے اور ویسے بھی پاکستان کے بزرگ علمی ہستی ہے, وفاق کی وجہ سے بھی اور فاروقیہ کی وجہ سے بھی انہیں ایک اہمیت حاصل ہے اور ان کی خدمت میں میں گفتگو کرتا تھا کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ نری سودی ہے اور اس میں اسلام کا نام صرف شکار کے لیے استعمال ہوتا. تو مولانا کبھی ناراض ہو جاتے تھے, کبھی فرماتے تھے خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں, آپ کو صرف یہ نظر آ رہی ہے. جیسے ان کی طبیعت ہے اور بزرگ ہستی ہے, بیمار بھی رہتے ہیں, ان پر بہت زیادہ بوجھ ہے. لیکن میں اپنی بات سے باز نہیں آیا. میں نے ان سے اس وقت اچھے تعلقات تھے تو میں وقتاً فوقتاً ان کو کہتا تھا کہ آپ کو لوگ شیخ الاسلام حضرت مدنی کا جانشین کہتے تو کس چیز میں جانشین ہے, صرف کشف الباری میں؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھ لے, اگر صحیح ہے تو ہمیں مطمئن کرے اور اگر غلط ہے تو ان کو کہے کہ یہ غلطی ہو رہی. اس عرصے میں دو ڈھائی سال گزر گئے یا تین سال, مولانا کا سفر ہندوستان کا ہوا. ہندوستان میں ان کے پرانے علماء و ساتھی مل گئے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں فقہ کا خون ہو رہا ہے اور اصطلاحات ذبح کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی مولوی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم یاد آئے کہ ایک چھوٹا سا ہے طالب علم کے برابر, وہ کبھی کبھی شور شرابہ کرتا ہے. جب انہوں نے ان کو کچھ کتابیں بھی دی فقہ جدید اور فقہ قدیم, واپس آیا تو مجھے فوراً ٹیلی فون کیا کہ آ جاؤ. میں چلا گیا. مجھے کہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. میں نے کہا سوال نامہ بنایا جائے اور پاکستان کے تمام سربراہ ورد دارالافتاؤں کو بھیج دیا جائے اور ان مفتی صاحبان کو یہ بھی کہا جائے کہ ہم کسی وقت اس کی میٹنگ کریں گے, آپ تکلیف فرمائیں گے, ہمارے ہاں کراچی تشریف لائیں گے. اور جو حضرات اس کے اسلامی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی خدمت میں بھی عریضہ لکھیں کہ تحریراً یا تقریراً وہ اس پر گفتگو کے لیے تیار ہو جائے اور اس میں لکھے کہ اب تک جو آپ کی کتابیں سامنے آئی ہے اور وہ دیکھی گئی ہے ان کے مطابق آپ کے نظام میں اور بینک کے نظام میں 170 اور 1 انچ کے برابر کوئی فرق نہیں آیا ہے. آپ نے اسی بینک کے نظام کو ہی اسلامی نظام لکھ دیا جو کہ بہت بڑی علمی خیانت اور زیادتی ہے. اس دوران پھر میں تقریباً 20 سے ہٹ گیا, حضرت خود براہ راست ہو گئے اور وہ بڑی ہستی ہے کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ان کے بلا شرکت غیر بڑے استادوں میں سے ان سے ہی حدیث پڑھی تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے 2-3 مجلسوں میں ان کو تنبیہ کی اور ایک مجلس ایسی تھی جس میں میں موجود تھا, 8 مفتی تھے اور اس میں اس طرف سے حضرت مولانا کو بلا لیا گیا اور ان کی خدمت میں کہا کہ آپ نے جو اسلامی بینکاری بنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ہمارے اتنے فقہا اور مفتیوں نے اس کا جائزہ لیا ہے, اس میں آپ سے سخت لغزش ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہماری بھی خواہش تھی کہ انہیں موقع دیا جاتا لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس پر 10 مرتبہ اس سے پہلے مجلس ہو چکی اور ہر دفعہ عدم اطمینان کو اطمینان کہلایا گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس میں ویسے ہی مزاحمت پیدا ہو رہی ہے اور آپ کے اور لکھ کر کے ایک محضر نامہ ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ گھر جا کے پڑھے ہو پھر مجھے بتائے. پھر ایک دن مجھے اطلاع آئی کہ اب مفتیان جمع ہے فاروقیہ میں, آپ آ جائے. میں بھی چلا گیا. اس دن تمام علماء جمع تھے اور اس موضوع پر کام ہو چکا تھا. میں چونکہ ابتدائی اہداف میں شریک تھا اور مزید آگے مجھے نہ موقع تھا اور نہ میں نے نظر ڈالی, البتہ اس طرف سے چپنے والی ہر کتاب کو پورا دیکھتا تھا اور اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی فقہی مواد نہیں ہے اور وہ اس کو اسلامی بنا نہ سکے. جب مجھے مولانا نے کہا کہ تم بھی تقریر کرو تو میں نے یہی تقریر کی اور 2 تقریریں وہاں علیحدہ کی. چونکہ بنوری ٹاؤن نے اس پر سب سے مفصل کتاب لکھی تھی اور وہ ایشیا کا سب سے مقتدر ادارہ ہے. حضرت بنوری اور مولانا مفتی ولی احسن کی وجہ سے اس ادارے کو فقہ میں تفوق حاصل ہے اور حق بھی ان کا تھا کہ وہی سامنے آئے اور انہوں نے ایک عظیم ذخیرہ جمع کیا جو اس محضر کے سامنے چپے ہوئے کتاب کی شکل میں پیش کیا گیا اور جگہ جگہ سے اقتباسات پڑھے گئے اور اس کے روشنی میں ایک تحریر بھی تیار کی گئی بینکوں کے لیے اور اخبارات کے لیے کہ ایشو کر دی جائے. اس تحریر کا حاصل یہ ہے, دیکھو اگر اکبر ہو, اگر اکبر ہو یا اکبر کو پتا ہے تو اندر کتب خانے میں مسودات کے اندر میرے سامنے وہ تحریر جو علماء اور مفتیوں کے درمیان میں جامعہ فاروقیہ میں نام نہاد بینکاری کے خلاف پہلے دن تقسیم ہوئی ہے جو ہم بعض ساتھیوں کو بھی دیتے چلے آئے، اور کوئی نہ جائے اندر، صرف اکبر کو پتا ہے اس کا، تو وہ لا کے میں ایک کاپی ان کو سناؤں. اس وقت جامعہ جس کا نام لیا گیا اس میں چاروں صوبوں کے فقہا اور مفتی موجود تھے، اور وہ یہی اظہار کر چکے تھے کہ جو بینکاری ہمارے پاس بزرگوں کی طرف سے ان کی تائید و تصدیق کے ساتھ اسلامی کہلائی، یہ اسلامی نہیں ہے، اور اس میں فقہی غلطی منورٹ صفحہ آ گیا، اور بنوریٹون نے چونکہ اس میں نمائندہ کتاب لکھی تھی اس وہ پڑھی گئی، اور اس کے پڑھنے میں بھی بعض جگہ آواز دے دی گئی کہ یہ تبدیل کر لو، اور وہ تبدیل اسی وقت کر لی گئی، یہ لفظ ایسا نہیں اور یہ جملہ اس طرح نہیں، اور بعض جزیات کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مزید کے لیے تاکید کی گئی کہ اس کے کچھ کچھ مسائل میں کچھ نظر ثانی کی جائے. اس وقت میں نے دو تقریریں کی، ایک تقریر میں نے کی کہ یہ کوشش تو ان کی طرف سے خیر سگالی کے لیے ہوئی تھی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بینکوں سے کروڑوں روپے ہتھیانے کے لیے ہوئی، گو صورتحال یہی ہے، مگر ہم یہی کہیں گے کہ امت کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک کوشش کی گئی، مگر وہ کوشش فقہی تناظر میں کامیاب نہیں ہوئی اور اس میں فقہی کمی رہ گئی، اور ان بزرگوں سے ہمارا اختلاف وہ نہیں ہے جو کسی بدعتی یا زیغ و ضلال کے فرقوں سے ہے، بلکہ اندرون خانہ اہل حق کا اختلاف ہے، تو ان کی تقریم اور تعظیم کے ساتھ اختلاف رکھنا ہوگا. یہ تقریر میں نے کی کیونکہ مجھ سے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جراح ہے. دوسری تقریر میں نے یہ کی کہ ان کی تعظیم و تقریم کے خیال سے کہیں مسئلہ کمزور نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں ان سے غلطی ہوئی. اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیبانی وقت ہے اور ایسا ہے، تو پھر آپ کی تحریر و تحقیق کامیاب نہیں ہوگی اور اللہ کے ہاں آپ اس کے مجرم ہوں گے. ایک بات یہ سامنے بار بار آتی رہی کہ جو لوگ ہم سے پوچھتے کہ متبادل نظام، تو میں نے کہا پھر فلم کے مقابلے میں کون سا نظام پیش کیا آپ نے، سینما کے مقابلے میں، ٹیلی ویژن کے مقابلے میں آپ نے کون سا نظام ان کو دیا؟ یہ غلط بات ہے. علماء دین اس کے پابند نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز ناجائز کر لو تو ایک اور پکڑوا دے، ہم یہ دلالت کریں گے کہ یہ ناجائز ہے، اور یہ جو جائز کہا گیا تھا اس میں غلطی ہو گئی، باقی سب کچھ اللہ کے حوالے ہیں، وہاں میزان کا ترازو لگے گا. اگر ہمارا اخلاص اور تدین سلامت نکلا تو ہمیں اجر ملے گا، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو تو سزا مل سکتی ہے، ثواب نہیں. یہ سب باتیں وہاں موجود رہی، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں، ہمیں اب تک 400 فقہا کی اطلاع ہے جو نام نہاد اسلامی بینکاری کو غلط، فراڈ، دھوکا، خدا اور مکر سمجھتے ہیں، اور بنوریٹون کے ماہنامہ بینات نے بھی مفصل سوال جواب کی شکل میں حق ادا کر لیا. اس میں بھی رب العالمین نے اس فقیر کو حصہ دیا ہے. مجھے حضرت قاری صاحب کی زبانی معلوم ہوا شروع میں کہ جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ناجائز کہتے ہیں، دارالعلوم والے جائز کہتے ہیں، تو وہاں کا بڑا یہاں وفاق کا بڑا بن کے آتا ہے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ میں نے سننے میں آیا ہے اس طرح کہتے ہو، یہ جائز ہے ایسا کہتے ہیں؟ دلالت الی الحرام، دعوت الی الحرام، حرام نہیں. تو انہوں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. اور مسئلہ فقہی ہے، شرعی ہے، ہماری بلا سے، ہمارا مال سے اور بینک سے کیا کام، چونکہ مفتی کے ناطے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور پھر خطیب اور امام کے حیثیت سے بھی بیان کرنے ہیں تو امت کو ایک لائے ہے عمل دینا پڑے گا. تا وقتی کہ ہمیں اطمینان نہ ہو کہ اس میں فقہی خانہ پوری کی گئی ہے اور فقہا کے قواعد اور ضوابط کے مطابق اس میں حلت آ چکی ہے, اس وقت تک ناممکن ہے کہ کسی مسئلے میں ہم کسی فرد سے متاثر ہو کر اور ہم کسی مسئلے پر خاموشی اختیار کر لیں. میرا فرض اتنا تھا کہ میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو اور ان کے رفقاء کو بنوری ٹاؤن کو جگایا اور ان کے دارالافتاء کو ہمت دلائی اور میں نے کہا کہ میں موجود ہوں, آپ اظہار حکم کریں. الحمدللہ اللہ انہیں سلامت رکھے, مولانا کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کے فیوض کو عام فرمائے اور ان کے سامنے سے رکاوٹیں رفع دفع فرمائے. باقی اس مسئلے پر بنوری ٹاؤن کے علاوہ الحسن نے ایک خصوصی نمبر نکالا ہے, میں نے ہمایوں مغل کو کئی مرتبہ کہا کہ اس کو دوبارہ شائع کرو تاکہ ہمارے کم از کم دور تفسیر کے فضلاء کو یا دنیا کے جو حضرات آ چکے ہیں تفسیر پڑھنے کے لیے ان کی خدمت میں ایک ایک میگزین پیش کر دی جائے. اس میں اب تک اس مسئلے پر جتنا جہاں لکھا گیا ہے وہ سارا جمع کیا گیا ہے. مولانا مفتی محمد عیسیٰ گورمانی کی تحریرات بھی ہے, مفتی ممتاز کی تحریرات بھی ہے, البتہ وہ اسد اشرف صاحب کی تحریرات شاید ہمایوں مغل کو نہیں ملی جن سے مولانا تقی عثمانی نے یہ نظام سیکھا ہے. اور اسد اشرف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس دوران ہی مولانا تقی کو کہا تھا کہ آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں غلطی کر رہا ہے, تو یہ تحریر بھی اس میں ہونا ضروری تھا لیکن ہمایوں نے اپنی پست ہمتی کی وجہ سے, اور یہ اعلان اسد اشرف نے جنگ اخبار میں کیا ہے کہ اسلامی نظام جس کے فلاں فلاں علماء ہراول دستے ہیں وہ غلط ہے, اور اس کا پہلا سبق میں نے جا کے پڑھایا تھا اور دوسرا اور تیسرا اور دسواں بھی, لیکن جب نظام سامنے آیا اور اس نظام کو میں نے دیکھا تو میں نے ان کے کار پردازوں سے گزارش کی کہ نہیں, اس میں غلطی ہو گئی اور اس کو آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے. اب جو موجودہ اسلامی بینکاری وہ اس طرح ہے, نہ ان کے پاس کوئی زراعت ہے, نہ مزاربت ہے, نہ تجارت ہے. اس کا اعتراف وہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایسی کوشش کی لیکن تمام تر پیسے ہمارے ڈوب گئے, اور جن کو زراعت کے لیے دیے واپس نہیں کیے, جن کو تجارت کے لیے دیے انہوں نے واپس نہیں کیے, اور جن کو ہم نے مختلف پلاٹوں کے خریدنے لین دین کے لیے واپس نہیں کیے وہ ہم سے ہر مہینے ڈونر مانگ رہے, تو مجبوراً سارے پیسے اسٹیٹ بینک میں داخل کر کے وہاں سے 4.5% منافع ملتا ہے, ان میں سے 1.5 اور 2 کے حساب سے لوگوں کو ملتا ہے, باقی کار پردازان تقسیم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی. لا الہ الا اللہ, وہ سفر جو ہم لوگ اسے قیامت آ جاتی ہے. یہ صفحہ اس مجلس میں جس میں 400 فقہا کے 40 نمائندے شریک تھے, اور یہ لکھا گیا ہے اس میں تمام دستخط ہے, میری خواہش ہے کہ اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے تمام حاضرین میں بانٹ دیا جائے. پہلے آپ اس کو سن لیں, شکر ہے کہ مل گیا, اسی محفوظ رہو. گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصطلاحات کے حوالے سے رائے جونے والی بینکاری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا, اور ان بینکوں کے کاغذات فارم اصولوں پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہا. بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں کے اہل فتاوی علماء کرام کا ایک اجلاس مرخ 28 اگست 2008 مطابق 25 شعبان 1429 بروز جمعرات شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی زیر صدارت جامعہ فاروقیہ منعقد ہوا. اجلاس میں شریک مفتیان نظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروج بینکاری قطعاً غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے وہ ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے. اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی روح میں بہہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا. جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی، عرف، عادت، لغت، شرعی نصوص کی روح سے، وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں. آلات، صنعت اور حرفت کے بدلنے سے تصویر کے احکام نہیں بدلتے. اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے، تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہے. اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شرعاً ناجائز حرام اور جدیدیت اور اباحیت کی ناجائز پیروی ہے. مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائے. شروع کے دستخطوں میں ہیں مولانا مفتی عبد المجید بنوری ٹون کے، مولانا مفتی حمید اللہ جان لاہور کے، مولانا سلیم اللہ خان جامعہ فاروقیہ، اور عاجز اور فقیر محمد زرولی خان جامعہ ربیعہ سنلو. بقیہ جتنے علماء و مفتیان ہیں انہوں نے بعد میں دستخط کیے، پورا صفحہ ہے، یہ اکبر کسی وقت فوٹو اسٹیٹ کرا دے گا اور آپ آرام تسلی سے ان سے لے، یہ ان کا ذمہ ہے کہ یہ تقسیم کریں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخر. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، نہیں کھاؤ سود چند در چند، یعنی دو چند. ایک تو سود مفرد ہے، 500 پر 5 روپے، اگلے سال پر 500 پر جو 5 آئے ہیں یہ 5 بھی جمع ہو کے اس پر بھی سود آئے، یہ مضاعف ہے، اضعاف مضاعفہ، جس کو ہم کہتے چند در چند، اور اردو میں یہ بھی کہتے بڑھتا چڑھتا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، بچیے اس آگ سے جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ ایک جرم ایسا ہے، ربا اور سود کا، کہ اس کے مرتکب مسلمان کو کہا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، کہ تمہیں بھی اسی دوزخ میں ڈالا جائے گا جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مزری میں لکھا ہے کہ امام اعظم فرماتے تھے اس آیت نے میری کمر توڑ دی، اس میں تو مومن ربا کے مرتکب کو کافر والی سزا سنائی گئی. وہ عدت دل کافری، اللہ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو بخشش کی طرف، رب کی طرف آگے بڑھو، مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وجنت، اور جنت کی طرف. ارضہ السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے تو لمبائی کا کیا حال ہوگا. اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ انسانی تفہیم کے لیے ہے. آپ کی اور ہماری نظر میں سب سے بڑی چیز آسمان و زمین ہے، ورنہ اللہ نے جو جنت تیار فرمائی وہ اس سے بڑی ہو. عدت للمتقین، یہ مغفرت اور یہ جنت، یہ موقوف ہے سود اور سود کے تمام اقسام سے بچنے پر. سود کا کورس کراتے ہیں بعض مدرسوں میں اور وہاں سے ایڈوائزر ملتا ہے بینک کو, اس کو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی, ایک گاڑی اور ایک بنگلہ. یہ دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے. دینی مدرسے کب کسی مدرس کو 50 اور 60 ہزار تنخواہ دے سکیں گے؟ وہاں تو 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ ملتے ہیں. ایک عالم نے وہاں جا کے تقریر کی اور اس نے کہا جس مفتی کی سیٹ پر بیٹھے اور جائیدادوں پر وہ آج ہوتے تو تمہیں کافر کر لیتے, کیونکہ مفتی رشید کا مزاج دنیا کو معلوم ہے. لیکن افسوس کہ وہاں پر بجائے اس کے کہ ایسا کورس کرائے کہ اس نظام کو فیل کرے اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا کہے, الٹا مسلمانوں کو شکار کرایا جا رہا ہے. اور وہاں کے دینی طلباء اور دنیاوی طلباء کو علیحدہ علیحدہ رنگ میں رکھا جا رہا ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, او مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. الذین, جنتی وہ لوگ ہیں, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, فی السراء والضراء, خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. یہ تو خوشی کا موقع ہے, دور تفسیر ہے, ہزاروں طلباء آئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, غریب اب تک نہ انہیں جوڑے تقسیم ہوئے نہ پیسے تقسیم ہوئے, اور بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں منجلی کونے ناندھی کی, اور خوش ہے کہ ہمارا بینک بیلنس مضبوط ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی, کچھ شرم و حیا کرو اور بینک کو ہوا دے دو. سب وہی کاندھے لے رہا تھا کہیں کھلے تک ہمیں اوکھڑا پراغ لے ہو بھائی. یہ اگر زیادہ ہو گئے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ تو 20 ہزار ہونا چاہیے. ہماری تفسیر کا تقاضا ہے کہ رب العالمین آنے والے زمانے میں ہمیں توفیق دے اور یہ درس ایسی جگہ ہو جہاں 20 ہزار آدمی بیٹھ سکے. اور کیا, یہ تو نمائندہ درس ہے قرآن کا. اور ان کو کپڑے نہیں, ان کو تان تقسیم ہونا چاہیے. اور ان کو 500 اور 1000 نہیں, ایک ایک طالب علم کو 10-10 ہزار اب اور جاتے وقت اس سے بڑھ کر. سیٹان لکئی کو نہ کہ منڈلی جسو دیکھو سبق میں ریشم دو پیسے ریشم در کو یا بمن نصیب کی نوی ہو یا بنے کان دکور تشرا گری ہوئی. ان شاء اللہ اپنے وقت پر سب کام ہوگا. ناظم اعلی مولانا سہیل احمد خان صاحب آج عمرے سے آ رہے ہیں, انہوں نے وہاں دعائیں مانگی, خوب دعائیں مانگی. میں نے انہیں تاکید کی تھی کہ احرام باندھنے کے بعد جب عمرہ رمضانیہ کرے تو آپ خصوصی دعا کریں. اور ان کی ایک رائے یہ ہے کہ ان کو شروع میں کچھ نہ دیا جائے, چور کے نصار بیانی کا نیم تلی کر اتخلی. تو میری اور ان کی رائے میں ٹکرا, میں کہتا ہوں دو جائے تو جائے, لیکن یہ انہوں نے مجھ کو ثابت کیا ہے کہ جب ہم نے شروع میں تقسیم کیا بلا جگور طالبان پاکستان وزرڈ نشتا سشو یار لڑ اسٹڈی شو بس آئے موجودہ قرآن ڈیر مولانا پڑھاؤ پورا بوڑھا بابا ہے نا, وہ روزانہ جب میں اٹھتا ہو جاتا ہوں بس ہی کا ڈیر جوڑتا ہوں وہ سے بس دعا اور بس شیو ڈیر خدا بندہ دا دعا کو اللہ پورا ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرال دیکھیے, او اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ سبق تو وہ ایسے چھٹی نہیں, ایسا زبردست شعر کسی عاشق نے کہا، مکتب عشق کے انداز نرالتے کیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. 25 سال ہو گئے، کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوا جو اس طرف پر پڑا ہے. رسو کم دب غیرت کسی ڈکے اور غیرتی اشنا دا کمرا والا اٹول دنیا دار دی، دنیا قدر دان دی، ای سبق یہ دی گی نا. او کوئی نو دس ہوئی نشی ویلے میں دا رشتیا سوک میں دیش تو با کدا رشتیا چاوی نو غیب دا حرام کاری خورولا نا خودکہ خورولا جی دا یقین نو سوک سوئے دیش. اللہ الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء خوشی میں بھی اور تکلیف کے موقع پر بھی، والکاظمین الغیظ اور پینے والے ہیں غصے کے، غصہ آئے لیکن اظہار کی ضرورت ہے. غصہ نہ آنا تو بیماری ہے، غصہ تو ہونا چاہیے، مرد مومن میں غصہ ہوتا ہے. والعافین عن الناس اور درگزر کرتے ہیں لوگوں کو، معاف بھی کرتے ہیں. حضرت امام شافعی سے منقول ہے، من استغضب فلم یغضب فہو عمار، ومن استرضع فلم یرضع فہو شیطان. جس کو غصہ دلایا گیا ہے پھر بھی غصہ نہیں آتا وہ حمار ہے، گدا ہے. اور جس کو منایا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے، معافی نہیں کر رہا ہے، فرمایا وہ بھی شیطان ہے، بس معاف کر دو جب معافی مانگی. واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند فرماتے احسنیوں کو. ممکن ہے سیٹ صاحب جو ہے وہ چیک نکالا ہوا ہو کہ یہ لایا ہوں لیکن کس کو دے دوں، تو قرآن نے فوراً کہا احسنی کافی ہے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشا، اور وہ لوگ جب وہ فعل کر لے بے حیائی کا، او ظلموا انفسهم یا ظلم کرے اپنے ساتھ، ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم پس یہ معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے. میں نے تفسیر کبیر میں دیکھا امام رازی نے ایک ربط پیدا کیا ہے، طالب علم سنو، پہلے فرمایا نا خرچ کر لے، معاف کر لے، یکدم کہا بے حیا لوگ بے حیائی کر لے یا ظلم کر لے تو اللہ سے معافی مانگے. بھئی ان باتوں کا جوڑ کیا ہے؟ تو فخر رازی کہتے ہیں جو موقع پر جائز مقام پر مال خرچ نہیں کرتے وہ بے حیائی اور ظلم پر اتر آتے ہیں. تمام بے حیائی اور ظلم کثرت مال کی وجہ ہے. بڑے بڑے مالداران ڈرامے رچاتے ہیں، بدفیلیوں کی مجلسیں سجاتے ہیں، اور بدفیلیاں انہی کی نگرانیوں میں پروان چڑھتی ہیں. اگر ان کے مال مدرسے اور مسجد، تعمیر اور تعلیم، مستحقین پر صحیح طرح خرچ ہو جائے، اللہ ان کو محسنین، عافین، کاظمین، منفقین، متقین اور اہل جنت و ایمان بنا دے گا. ان دو آیتوں کے درمیان ربط کے لیے میں نے 2000 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. اور سراج المنیر میں شیربینی نے اشارہ سا کیا ہے کہ جو ربط فخر رازی نے پیش کیا ہے وہ اقواو اعلی ہے. پھر تفسیر کبیر دے گی، اب جا کے سمجھ آ گئے. لا الہ الا اللہ، جن لوگوں سے فعل فحشا کا ہو جائے یا ظلم وہ اپنے ساتھ کر لے، ہر گناہ اپنے ساتھ ظلم ہے، ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لے، فاستغفروا لذنوبهم اور معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا اور یہ زد نہیں کرتے ہیں اپنے غلط کاموں پہ. وہم یعلمون اور یہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ان لوگوں کا بہترین بدلہ بخشش ہے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحت الانہار اور جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین اور بہترین ہے اجر کارندوں کا کام کرنے والوں کا نیک عمل عاملی ان کو میں نے کارندے کہا. قد خلت من قبلکم سنن تحقیق گزری ہے تم سے پہلے عادت اگلوں کی. فسیرو فی الارض پس چلو زمین میں. فنظرو دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. وہدا و موعظہ اور ہدایت و نصیحت ہے. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا سستی نہ کرنا ہو غمگین بھی نہ ہو. بات سمجھو قرآن کو سینے سے لگاؤ. بے ہمتی مت دکھاؤ. وانتم الاعلون تم ہی کامیاب ہوں گے. ان کنتم مومنین اگر تم مسلمان ہو. غزوہ احد میں ذرا مسلمان زخمی ہو گئے تھے شہید بھی ہو گئے تھے. حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے. اس کی تسلی. ایم سس کم قرحن اگر تم کو لگ چکی ہے چوٹ. قرح ایک جر ہے. زخم جب پھٹ جائے تو جرحا اور زخم جب سوج جائے تو قرحا. قرحا دانے کو بھی کہتے ہیں پھوڑے کو جو سوج جاتا ہے. اگر چھو چکی ہے تم کو قرح اگر لگ چکی ہے تمہیں چوٹ. فقد مس القوم قرحم مثلو بس یقیناً لگ چکی ہے اس قوم کو بھی چوٹ اس جیسے. آدمی کو جب پتہ ہوتا ہے کہ میرے دشمن کو بھی نقصان پہنچا ہے تو اس وجہ سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے. اے خدا ہے دشمن کے معنی مخ کے کما زگر ور پس رب خوشحال آئے ہوا. دو طالب علم لڑتے ہوئے آئے. ایک بار بار گر رہا تھا. کیوں سر پہ مارا ہے نا سر پہ مارا ہے. میرے ساتھ ایک سریہ تھا وہ میں نے لیا وہ دوسرے کو لگایا. جب اس کو سریہ لگا غارب کو تو مضروب خود بخو ٹھیک ہو گیا. یار دا سکا جی بخبر یا خواہ پر ہو تو بہن رہا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی اس پر کہ غارب کی پٹائی سے مضروب کا وہ گرنا بار بار کیسے ختم ہو گیا. تو ایک عقلمند نے کہا اس کی تسلی ہو گئی کہ جس نے مجھے مارا ہے اس کو سزا مل گئی. تو اس کی پس ہمت ہی ہمت میں میں نے کہا ضرور اس میں کوئی باریک بات ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ جو دن ہے. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم آگے پیچھے کرتے لوگوں کے درمیان. اللہ کبھی کبھی انسان عروج پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بالکل ہی کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے اس محلے میں ایک شخص تھا. ہم سنتے تھے کہ بڑا مالدار ہے. نماز پڑھتا تھا پنج وقت نماز. ایک دن مجھے کہنے لگا ایک 50 روپے تو دو کہ کھانا کھا لے گھر میں. میں کیوں اور کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. میں نے 500 روپے کا نوٹ دیا چلا گیا. دو چار مہینے بعد آیا مجھے کہا بتاؤ کون سا مدرسہ بنانا ہے بنا کے دیتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوا. اس نے کہا جتنا مال ڈوب گیا تھا بحال ہو گیا تمام قرضے نکل آئے اب اللہ آسانی فرماتا ہے. تو پشتوں میں کہتے ہیں کبھی دریاب یعنی سب کچھ موجود کبھی کریاب ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب موقف العقل میں کہ یا میرے دستخط سے روزانہ 40,000 علماء دفتروں میں اور اپنے مکانات میں اور دار القضاء میں بیٹھتے تھے اور یا ایک ہفتہ ہو گیا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ نہیں ہے، ایک آدمی نے وعدہ کیا ہے لیکن نہیں ملا، اب میں نے پرانی کتابوں کے بعد صفحات پھاڑ کے اور اس پر لکھنا شروع کر دیا، تو بس اور زیادہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ نہیں نظر آتا ہے تمہیں کہ وہ پیغمبر جو معراج پر جا رہے تھے، بخاری میں ہے کہ عباس اور علی پر سہارا کر کے نماز کے لیے اٹھے، یا تو ساتویں آسمان میں بقول شیخ سعدی اور تعالی شاہ بخاری کے جبریل نے کہا کہ بس آگے نہیں ہو سکتا، آگے ہو گیا تو پر جل جائے گی، حضرت روانہ ہو گئے اکیلے، اور یا وہی پیغمبر ہے جو اپنے گھر سے مسجد تک جا رہا ہے تو فرمایا عباس کو اور علی کو بلا لو کیونکہ طبیعت ناساز تھی. میں نیو کراچی سے، آج نہیں آیا نا، وہی نیو کراچی والی حرکتیں کرے گا، میں نیو کراچی سے روانہ ہو گیا اور دارالعلوم کراچی پہنچا زہر سے بہت پہلے، پیدل اسی طرح چل کر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے ملاقات کی، اور حضرت نے مجھے پانچ جلد معرف القرآن کی دی اپنے ہاتھ سے لکھ کے، اور وہ پانچوں جلد گود میں دبا کے سیدھا وہاں سے روانہ ہوا، عصر کی نماز بنوری ٹاؤن میں پڑھی، مغرب تک وہاں بیٹھا رہا، مغرب پڑھ کر کے پھر روانہ ہو گیا نیو کراچی، کیونکہ جگہ وہی تھی. اب گھر سے یہاں تک آتا ہوں تو پہلے دفتر کے سامنے بیٹھتا ہوں تاکہ سانس بحال ہو جائے. وہ تلکل ایامن داویلو ابید انداز، اب مؤذن صاحب کو کہا ہے کہ جب میں بیٹھ جاؤں تو فوراً لاؤڈ اسپیکر نہ لگاؤ تاکہ میری سانس ٹھیک ہو جائے. انسان کیا چیز ہے، بہت جلدی تبدیلی آتی ہے. صحت اور زندگی جیسی بے وفا چیز کوئی نہیں. اٹک کے اندر دو بھائی تھے، وہ قرآن شریف سناتے تھے، ایک رات کا ختم، ایک رات کا ختم، بیس پارے بڑے بھائی پڑھ لیتے تھے، پھر آخری دس پارے چھوٹا بھائی پڑھتا تھا، اور بس صفوں کے اندر ہی سحری تقسیم ہو جاتی تھی اور پانی وانی پی کے اور آزان ہو جاتی تھی، اور پوری مسجد میں پانچ آدمی تھے جو پورے کھڑے رہے، ان میں اول نمبر یا عجز فقیر تھا. میں نے دس مطلب دیجیے خلق کی نہیں بیا بیا. اب محمد انور شاہ غریب ایک رکو پڑتا ہے اور میں بیٹھتا ہوں اور کبھی کھڑا ہوتا ہوں. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جو اس کو ہم آگے پیچھے کرتے لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، لِيَعْلَمَ مَنَ يُعْلِمَكَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اختیار کرے تم میں سے شہداء، بہت سارے تم میں شہید بھی ہوئے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں فرماتے ظالموں کو. تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کا امتحان بھی ہوا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکین سے خدا کو محبت ہے، نہ نہ نہ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، آیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت جاؤ. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر نہیں فرمایا ہے جمنے والوں کو، ڈٹنے والوں کو. ایک جماعت مسلمانوں کی بالفعل مجاہد ہوتی ہے، دوسری جماعت مسلمانوں کی بالفعل صابر ہوتی ہے، تیار کمر بستہ، ان کی پشت و پناہی کرنے والے. افسوس کہ مجاہدین کی پشت و پناہی دنیا میں ختم ہو گئے، کوئی ملک نہیں ہے جو ان کے اوپر ہاتھ رکھے. وہ غریب بھی مختلف کاموں پہ اتر آئے تھے، اور وہ رأس الجہاد جس نے عربستان چھوڑ کر عجم میں مجاہدین کا سر اونچا کیا اور امریکہ پر وہ خوف و ہراس پھیلایا کہ شاید قیامت کے قریب امام مہدی سے بھی دجال اتنا نہیں ڈرے گا جتنا امریکہ اسامہ سے ڈرتا تھا، لیکن اس کے بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور اس کو پناہ دینے کے لیے کوئی مسلمان فرمان روا نہیں تھی. یہ بادشاہان عرب و عجم کے ہی بھی اللہ کو جواب دے. اس کا جرم کیا تھا؟ آئے آئے بلو ہے تربتی من یافتم از غیب تحریری، بلو ہے تربتی من یافتم از غیب تحریری کی مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیری. مرزا مظہر جانے جانان کی شہادت سے پہلے ان کے ہاں ایک تختے پر خود بخود لکھا ہوا دیکھا گیا، یہ لکھا ہوا تھا: بلوہِ تربتی من یافتم از غیب تحریری. اچانک بورڈ پر کسی نے یہ لکھا کہ ای مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیری، اس شہید کا بے گناہ ہونے کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں ہے. ام حسبت من تدخل الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جاؤ گے جنت؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کے راستے میں ہمت سے ڈٹنے والوں کو بھی نہیں ظاہر کیا. یہ سب ظاہر ہوگا پھر جنت کا فیصلہ ہوگا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم آرزو کرتے تھے مرنے کی اس سے پہلے کہ تم اس کو دیکھ لو. فقد رائے تم ہو، لیجیے دیکھ رہے ہو، انتم تنظرون، اور تم دیکھتے چلے جا رہے ہو. اصل میں جو لوگ بدر میں شریک نہیں تھے ان کی خواہش تھی کہ ہمیں موقع ملے. احد میں ان کو کہا گیا کہ تمہاری آرزو پوری ہو گئی. غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہوئے، اور اس صحابی کے شکل کے کوئی اور شخص پوری دنیا میں نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل صورت میں بہت اشباہ تھے. ان کی شہادت کو دیکھ کر مشرکین نے نعرہ لگایا کہ ان محمد قد قتل. اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خود کے کڑے بھی گھس گئے تھے اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور کئی تکالیف آپ کو پیش آئی تھی. تو جب یہ اعلان سا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئے. شاید انہوں نے یہ خیال کیا اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا جہاد اب کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک یہ نظریے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تکوینی ہمت کا مسئلہ ہے. ویسے ہی جب ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈر نہیں جاتے، لیکن گھروں میں تھوڑا ہی وہ جیسے حادثہ ہونے والا ہے، مگر بے خوف بے خوفی ختم ہوتی ہے. مولانا مفتی محمود کے انتقال پر علماء نے بے بسی محسوس کی، حضرت بن نوری کے انتقال پر علمی حلقوں نے بڑا ماتم کیا ہے. اللہ، یہ ایک قدرتی بات ہے کہ محبت جب بہت زیادہ ہو تو جدائی سے وہ ہمت نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صحابہ نے معاذ اللہ دین چھوڑا یا دین چھوڑنے والے تھے، ایسی کوئی بات نہیں.